الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولایا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الصلو. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم پر جہاد لڑنا فرض کیا گیا اور وہ یعنی تبن تم پر گراں گزرتا ہے. اس آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے جہاد کرنے کا حکم عطا فرمایا. گزشتہ بیان میں میں نے جہاد سے متعلق قدر تفصیل عرض کی. بنیادی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قادر مطلق کا حکم ہے اور اللہ جل شانہ کی ذات پر جو ایمان ہے جو بنیاد ہے توحید, اللہ جل شانہ کی شان ربوبیت کا اقرار ہے اور محتاج کی ہر طرح اور ہر پہلو سے جو احتیاج پوری فرمانا اس ذات نے اپنے ذمہ لیا ہے. اسی ضمن میں جہاں بات حیات سے متعلق ہے تو اس میں انسان کو بحثیت مسلمان اللہ کریم فائدہ عطا فرماتے ہیں. جہاں بحثیت جان کے پہلوؤں میں بحث آئے وہاں بحثیت مسلمان انسان کو فائدہ نصیب ہوتا ہے. اور جب بات جہاد کی آتی ہے تو یقیناً جو خیال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک ایسا تکلیف دہ عمل ہے جس میں وجود زخمی ہوتی ہیں, وجود کے چیتھڑے اٹھتے ہیں, اور نہ صرف زخموں کی بات ہوتی ہے بلکہ گردنیں اڑ جاتی ہیں, ظاہری طور پر موت واقع ہوتی ہے. مزاج انسانی ہے, بے شمار پہلوؤں سے اسے محبت ہوتی ہے, بے شمار چاہتے ہوتی ہیں جن میں بہت بڑی چاہت بہت بڑی پسند جو ہے وہ اپنی جان اور اس جان کی حفاظت ہے. کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مال کی بڑی محبت ہے لیکن بالعموم جب جان پر بنتی ہے تو لوگ مال چھوڑ دیتے ہیں کہ جان بچ جائے. بالعموم بات کر رہا ہوں, لیکن یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے, وہو کرہ لکم, اور تمہیں وہ گراں گزرتا ہے, تو یقیناً ایک سختی کا عمل ہے جس میں سے گزرنا ہے. لیکن جو بنیاد ہے ایمان ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سب سے بڑا ایمان کی شاخ جو ہے جسے ارشاد فرمایا ہے, جب کامل یقین ہو اللہ جل شانہ کی ذات پر تو بندہ دوستوں کی دوستی کا یقین کرتے ہوئے کتنی بار ایسی جگہ سے گزر جاتا ہے جو پرخطر ہوتی ہے, عزیز داروں کی عزیز داری پر اعتماد کرتے ہوئے کتنی دفعہ بندہ ایسے معاملات سے گزرتا ہے جو ان کے کہے بغیر شاید وہ نہ گزرتا, اور بے شمار دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بندہ جو سمجھ رہا ہوتا ہے جب حقائق کھلتے ہیں تو جس اعتماد کے ساتھ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر چل رہا ہوتا ہے اس اعتماد ہی کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے. لیکن یہ وہ جگہ اور وہ مقام ہے کہ یہاں موضوع یا رخ اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف ہے. اس معاملے اور اس رشتے میں جب کہیں کمزوری آئے, جب کہیں خطا ہو, تو وہ یقیناً ہماری طرف ہوتی ہے, اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف ہے, نہیں ہو نہیں سکتی. رب العالمین وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں, اور جس نے پیدا فرمایا جس کی ملکیت ہیں ہم, یہ کل جہان جس کی ملک ہے, جو مالک ہے, جو قادر مطلق ہے, جہاں وہ ارشاد فرمائے کہ یہاں مال خرچ کرو اور اس کی رضا کو جو مال خرچ کرے اس خرچ کا ہونا اس کے لیے بہتر ہے. جہاں اللہ رب العالمین جان نچھاور کرنے کا حکم عطا فرمائے تو وہاں جان نچھاور کر دینا یہ کامیابی ہے، ابدی کامیابی ہے، ہمیشہ کی کامیابی. لیکن چونکہ بالعموم ہم نے دین پڑھنا چھوڑ دیا ہے اور معاملات دنیا کو ہم نے اس درجے کی فوقیت دے دی ہے کہ ہم خوشی مناتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ آباتا یا اے بی سی پڑھ سکتا ہے، ہم یہ نہیں خیال کرتے کہ اسے الف لام میم، کیا قرآن کریم کی ابتدا بھی ہم نے سکھائی ہے کہ نہیں. تو ضروریات دین کا جاننا ضروری ہے، لازم ہے. تو جب ہم جانتے نہیں ہیں تو ہم پھر سنی سنائی باتوں کو اپنی پسند کے مطابق ڈھالتے ہوئے اختیار کرتے ہیں. اول تو سننا وہ چاہتے ہیں جو ہمیں پسند ہے، پھر اگر کہیں کوئی بات رہنمائی کی مل جائے، میسر آ جائے، تو پھر ہم اسے چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا جائے. دین اسلام بڑا واضح ہے اور اس وضاحت کے ساتھ بیان ہے کہ کہیں کوئی ایک نقطے کی جو کمی بیشی تو کجا شکوک و شبہات تک کی گنجائش ہے. جب بات جان دینے کی آئی، جہاد کی آئی، تو لفظ جہاد کو لے کر جنہیں تکلیف ہوتی ہے انہوں نے اسے فساد قرار دینے کی بھرپور کوشش کی. احکامات دین اتنے واضح ہیں کہ ہمارے حلیوں میں چاہے چھپا دشمن دین اسلام کی ترغیب کی غلط اشاعت کرتا رہے، لیکن جب رجوع قرآن و حدیث سے کیا جاتا ہے، فقہ سے بات لی جاتی ہے، تو سمجھ آ جاتی ہے کہ دینی حکم مستحکم ہے. کہیں خرابی ہے تو وہ کوئی فرد ہے یا افراد ہیں. بات دین اور اصول کی آئے گی تو پھر جو بحث آئے گی وہ قرآن کریم کے تحت. تو قرآن کریم سے جب جہاد کی بات آپ لیتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدود و قیود بیان فرمائی ہیں، اتنی واضح ہے کہ یہ ظلم کو روکتا ہے، ظالم کو روکتا ہے. ظالم ظلم سے رک جائے تو بھی اس کے متعلق جو فیصلہ ہے وہ نرمی کا ہے، لیکن جب ظلم بڑھتا ہے تو اس کا روکنا یہ دینی حکم ہے. اب دنیا جہان میں کبھی کسی نظام کو جو عدل کا ہے، اور اس عدل کے نظام کے تحت بھلے اس نظام میں عدل نہ ہو، لیکن قاتل کو جو سزائے موت دی جاتی ہے، کبھی اس نظام یا اس عدل کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ قاتل ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے قتل کیا، اس مقتول کے بدلے اسے سزا ملی اور اسے قتل کیا گیا، سولی چڑھایا. کیوں؟ کہ یہ بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے سب کو کہ پہلے اس نے زیادتی کی ہے، اس کے بدلے میں پھر اسے سزا ملی. تو دنیا میں اگر قاتل کو سزائے موت انسان اعلان کرتا ہے بحثیت جج، تو اسے حق اور صحیح سمجھا جاتا. اور جو خالق ہے، کائنات کا مالک ہے، جس نے ہر شے پیدا فرمائی ہے، تو جو حکم اور جو انداز حیات وہ عطا فرما رہا ہے وہ عین ہماری ضرورت ہے. تو جب جہاد کے اصول و ضوابط، اس کا اطلاق، اس کی ابتدا، ایک ایک پہلو پر آپ بحث فرمائیں گے اور قرآن و حدیث سے لیں گے، سنت خیر الانام سے رہنمائی لیں گے، تو وہ فقہ جو آپ کی رہنمائی کرے گی اس پر کہیں کوئی اعتراض ہو نہیں سکتا، کہنے کو اور اعتراض کرنے کو. تو لوگوں نے اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا مانتے ہوئے. شرک مشرک اسے کہتے ہیں جو ساتھ کسی اور کو شریک کرے، کافر مطلق انکار، اور جو مشرک ہے جو شریک ساتھ کرے. اب قرآن کریم بھی یہ حصہ ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی حصہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے شریک ڈھونڈتے ہیں، بناتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور سفارش کریں. الا اللہ جل شانہ ذات وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، واحد. تو جب اعتراض برا اعتراض کی بات آئے تو پھر اللہ جل شانہ کی ذات تک بدبختی لوگ اپنی اٹھاتے ہیں اور وہاں تک مترز ہوتے ہیں. لیکن قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان کے پاس کیا سند ہے جو یہ کچھ کہہ رہے ہیں، کہاں سے انہوں نے جانا. اسی طرح جب بات جہاد پر آئے گی تو اگر کوئی یہ کہے کہ تب وقت اور تھا آج وقت اور ہے, جو کہ کہا جاتا ہے, بات حکم کی ہے, تب بھی حکم اللہ کا تھا, رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, آج بھی بات اللہ اور اس کے حبیب کی ہے. تو جب بات اقرار میں آئے گی تو کلی طور پر آئے گی, مشروط اقرار اقرار نہیں ہوتا. تو معزز سامعین کرام, جب اس تحقیق کو دیکھیں گے تو بندے مومن ہر لمحے ایک مجاہد کسی صورت میں ہوتا ہے. اگر وہ جہاد بالسیف میں نہیں ہے تو اس کا جہاد نفس کے خلاف ہو رہا ہوگا, شیطان کے ساتھ ہو رہا ہوگا, معاشرے کی برائی کے ساتھ ہو رہا ہوگا. یہ جو اچھائی اور برائی مسلسل دو حصے ہیں, یہ قیامت تک ہیں, اور امتحان یہی ہے کہ اللہ کریم کا حکم جو اختیار کرتا ہے, وگرنہ اختیار کیا ہے, پیدائش پر ہے, موت پر ہے, رنگ و نسل صورت پر ہے, ذہنی وجودی استعداد پر ہے, کیا اختیار. جب آپ اس تحقیق کو اس پہلو سے دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ ہر شے کا مالک تو اللہ ہے, تو وہ پابند فرما دیتا کہ عقیدہ یہ ہوگا اور ہر ایک یہی اختیار کرے گا, تو یہی صورت تو نوری مخلوق کے ساتھ ہے. لیکن اس نوری مخلوق میں اللہ جل شانہ کی ذات کا جاننا یہ استعداد پھر نہیں ہے. اس جاننے کے ساتھ وہ تعلق جو محبت کا ہے, جو شان ربوبیت کے اقرار کے ساتھ بندگی کی ایک مٹھاس ہے, جو اس کی محبت اور عشق میں مبتلا, نہ صرف مبتلا کرتی ہے, اس کے حصول کے لیے کوشاں کر دیتی ہے, پھر یہ جرت کسی اور مخلوق میں کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں ہے کہ انہیں جہاں رب العالمین نے پیدا فرمایا وہ ان کی حدود. یہ واحد مخلوق بشر ہے جسے یہ تڑپ بھی عطا فرمائی, اور یہ گمان کہ میں کمال کر رہا ہوں اس کے حضور سر بسجود ہوں, نہیں, یہ اس کی عطا سے ہے. اس کی یہ عطا ہے کہ اسے تم چاہ سکو. اس کا چاہنا تیرے اختیار میں نہیں ہے, اس چاہنے کے لیے بھی تجھے اللہ کریم نے یہ موقع عطا فرمایا ہے, تو شکر گزاری ادا کرتے ہوئے زندگی تمام ہو جائے, لیکن شکر ادا نہ ہو سکے. تو جب بات اس کی ذات کی طرف آئے گی تو مزد سامعین کرام, قرآن کریم ہر شے جو ارشاد فرماتا ہے اس کی حدود و قیود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرماتے ہیں, اس کی روشنی میں اصول پر بات آئے گی. بات زمانوں کی نہیں ہوگی, بات موقع کے مطابق ہوگی. اور اسی لیے کہا جاتا ہے, ترغیب ہے, تعلیم ہے, کہ اس کا فیصلہ ہر کوئی اٹھ کے نہیں کر سکتا. اور جہاں فیصلے کمزور ہوں, خطائیں ہوں, ہر ایک نے اللہ کے حضور پیش ہونا, اعمال بھی پیش ہونے ہیں, سارے معاملات بھی پیش ہونے, ہر ایک نے پیش ہونا ہے. تو فرمایا تم پر تبن گراں گزرتا ہے, تو کتنی خوبصورت بات ہے, ہر شے کا وہ مالک ہے, اور کتنا خوبصورت پہلو اقرار کا ہے کہ بہر لا جان تیری دی ہوئی تھی, تیرے حکم پر دے دی, اسے قبول فرما. اور احادیث میں قیامت کے واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو قبروں سے اٹھیں گے اور جنت کے دروازے جا کھٹکھٹائیں گے, تو فرشتے ان سے بات کریں گے کہ میاں ابھی حساب رہتا ہے, قیامت قائم ہو گئی, حساب کتاب ہوگا, ترازو لگے گا, پھر جس کے حق میں فیصلہ آئے گا وہ اس رخ کو اختیار کر سکے گا. تو وہاں سے قبر سے اٹھ کر جنت کے دروازہ کھٹکھٹانے تک کسی نے نہیں روکا, حالانکہ وہ ایسی گزرگاہ نہیں ہے کہ جس کا جو دل چاہے جدھر دل چاہے وہاں سے گزر جائے. وہ وقت اتنا سختی کا ہوگا کہ دوسری حدیث میں جو بات ملتی ہے کہ ہر ایک کو ہوش نہیں ہوگا کہ کیا ہوگا. قیامت کے حوالے سے یہ جو انسلی چادروں میں دفن کیا جاتا ہے, یہ نوری ایمان سے ہے کہ اس دن بندہ اٹھے تو یہ چادریں پردے کو سلامت ہوں, وگرنہ خاک ہو گئی ہوں گی. اور بے ایمانی جو ہے اس میں پھر بات پردے کی نہ رہے گی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ بات جب عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ بے لباس ہوں گے تو وہاں کیا حال ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو دوسرے کا ہوش نہیں ہوگا کہ کون کیسا ہے اور کیا کر رہا ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی. اس وقت اور اس نازک موقع پر قبر سے اٹھتے ہوئے وہاں تک پہنچنا یہ بھی اللہ کی عطا ہے. تو وہ پھر اللہ جل شانہ کا حضور دعا کریں گے، عرض کریں گے، بارِ الٰہ تو نے جو کچھ عطا فرمایا ہر شے کے ساتھ، پھر تیری جو جان عطا کرنا ہے بارِ الٰہ تیرے حکم پر ہر شے قربان کر دے. اور وہ پھٹے وجودوں کے ساتھ اللہ کے حضور ارزاں ہوں گے اور عرض کریں گے، بارِ الٰہ تیرا فرشتہ کس شے کا حساب مانگتا؟ حکم ہوگا کہ جنت کے دروازے کھول دو، یہ جس دروازے سے گزرنا چاہیں گزر جائیں. تو آج اگر جہاد کو فساد کے پہلو سے دیکھا جائے تو فساد وہ ہوتا ہے جو ہم اپنی خواہش کے تحت کرتے ہیں. اللہ کے حکم سے جو جہاد ہوتا ہے اس میں فساد نہیں ہوتا، اس میں علاج ہوتا ہے. تو علاج فساد نہیں ہوتا. خواہشات کی پیروی میں جو دوڑ ہے وہ فساد پیدا کرتی ہے کہ میں اپنی پسند نافذ کرنا چاہتا ہوں. تو اس نزاکت کو سمجھتے ہوئے اور اس موضوع کو اچھے اور بہتر اور سہل انداز میں بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ علماء، ہم جیسے کم علم لوگوں کو اس پر ایسی تحقیق اور ایسا سہل انداز سے سمجھاتے رہا کریں تاکہ یہ موضوع ہمیں ازبر رہے، اس کے جزیات ہم جانتے ہوں، تاکہ جتنا فساد پھیلایا جاتا ہے کہ جہاد کا نام لے کر کے جی اس سے یہ نقصان ہے اور یہ حالات ہیں، تاکہ اس کا تدارک ہوتا رہے. تو چونکہ بات سختی کی ہے تو فرمایا، گراں گزرتا ہے. وَآسَانْ تَقْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر. بچہ چمکتی شے اٹھاتا ہے، اس کو اس کی چمک بھا جاتی ہے، اور اس کے والدین اس کے ہاتھ سے وہ جو چمکتی شے چھری کی صورت میں ہے، خنجر کی صورت میں ہے، وہ لے لیتے. کیوں؟ تو وہ تو اس کی چمک میں گم ہو رہا ہے، اسے نہیں معلوم کہ یہ چمک اسے نقصان پہنچا سکتی. آگ کا انگارہ دہک رہا ہے، اس کی وہ روشنی بچے کو بھلی معلوم ہو سکتی ہے. جس کا ذہن کام نہ کر رہا ہو اسے اچھی لگ سکتی ہے. اگر وہ سمجھدار عمر ہو، ذہن کام کرتا ہو، تو اس چمک کی حدت اور اس کا جلانا یہ بندے کو وہاں اسے ہاتھ میں لینے سے پہلے سمجھ آ جاتا ہے. لیکن جس جو نہ سمجھ ہو تو اس کے لیے انگارے کی چمک اسے اپنی طرف محو کرتی ہے، اور اگر وہ بڑھ کر اس سے ہاتھ میں لینا چاہے تو اس کا انجام یقینی ہے کہ وہ ہاتھ جل جائے. تو جو والدین ہیں وہ اس کے ہاتھ، بچے کے ہاتھ کو روک لیتے ہیں. نہ صرف روکتے ہیں بلکہ جب وہ چیختا چلاتا ہے تو اسے کوئی بہتر شے دے دیتے ہیں تاکہ وہ بہل جائے، اس کا دھیان اس طرف چلا جائے. ہمیں معلوم ہے کہ ایک ناسمجھ کی پسند و ناپسند کیا ہے، ہمیں معلوم ہے اسے کیا بہتر ہے اور اس کے لیے کیا نہیں بہتر. جو رب العالمین ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق کو پیار فرماتا ہے، تو اسے نہیں معلوم؟ تو وہ جو فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ گرا تو گزرتا ہے، لیکن اسی میں حیات ہے. چونکہ یہ اصول ہیں، یہ ضابطے ہیں، اور اصول و ضوابط کے تحت ہی نظام ہوتا ہے، تو استفادہ ہو سکتا ہے، وگرنہ فساد پھیلتا ہے. تو فرمایا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور تمہارے لیے بہتر ہو. تو بات جو میں نے ابتدا عرض کی کہ جو ایمان ہے، جو بنیاد ہے، اس کا مضبوط اور راسخ ہونا ہر نقطے سے پردہ اٹھاتا ہے اور بندہ سمجھتا ہے، اس کے اقرار کے ساتھ یقین نصیب ہوتا ہے. اور وقتی طور پر جو تمہیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، گراں گزر رہا ہے، اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ایسا سخت ہے، لیکن اسی سختی میں تمہارے لیے بہتری ہے. اور کتنی دفعہ ہم زندگی کے تجربات میں سے گزرتے ہیں، ہم کسی کام کی ابتدا بڑے شوق سے کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے. دو دوست یا دو انسان اکٹھے چلتے ہیں کسی عہد کے ساتھ، کسی سوچ کے ساتھ، کسی چاہت کے ساتھ، اٹھتے قدم، گزرتا وقت شہادت دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. جو سمجھا کہ ایک سوچ لے کر چلے ہیں تو ایک سوچ نہ تھی. نتائج تک جب ہم پہنچتے ہیں تو پھر ہم اپنے عمل پر ہم کو بحث کرتے ہیں، اسے کوس رہے ہوتے ہیں. یہ غلطی ہو گئی، جو سمجھا ایسا تو نہ تھا. یہاں بات اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، جو علیم ہے، جس کے دست قدرت میں ہر شے ہے، تو وہ فرماتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو اچھا سمجھو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. دونوں پر، کہ جہاں تم اپنی سوچ کا اطلاق کرو گے تو وہاں بات خطا کی آئے گی. اچھا جان رہے ہو جانے برا نکلے، برا جان رہے ہو جانے اچھا نکلے. لیکن حکم اللہ کا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے، اور بہتری اسی اقرار کے ساتھ اس عمل میں ہے، اس عمل کے تحت ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. یہ گزارشات پیش کر رہا ہوں، اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم. اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے. جب ایمان ہے یہی، تقاضا یہی ہے، تو پھر باعمل ہونے تک کیا رکاوٹ ہے؟ میں نے کل بھی عرض کیا، زندگی ہے، معاملات ہوں گے. معاملات ہوں گے تو واقعات کا زیر و بم آئے گا سامنے. خوشی ہے تو دکھ ہوگا، کہیں کامیابی ہے تو کہیں ناکامی کو شاید دیکھنا پڑ جائے. تو زندگی کے زیر و بم میں اپنے معاملات کو اللہ کے حکم کے تحت ہم لائیں. مسائل کا بھی حل ہے. یہ جو ہمارے اندر تلخیاں ہیں، یہ محبتوں میں بدل سکتی ہیں. جو مسائل ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں. معاشرے کی تلخی مٹھاس میں بدل سکتی ہے، لیکن بنیاد وہ حصہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اللہ جل شانہ کا حکم ماننا نہ صرف دار دنیا کی کامیابی ہے، ابدی کامیابیوں سے ہم کنار کرتا ہے. اللہ جل شانہ ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، توفیق عمل عطا فرمائے. کوئی بات، کوئی پہلو کہ بندہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر عمل کرتا ہے، لیکن عجیب بات اور عجیب حال ہے کہ ہم جاتے جاتے نادانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آتی. اگر کوئی گرا تو سمجھ آئی کہ اس کا پاؤں پھسلا، کسی شے سے اس کا پاؤں اٹکا. ہماری تو گرنے کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ جاتے جاتے ہم ایسا گرتے ہیں کہ زندگی میں تلخیاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی. اللہ کریم ہیں، غفور الرحیم ہیں، اسے پسند ہے، محبوب ہے، مخلوق کو معاف فرماتا ہے. تو ہمیشہ اللہ رب العالمین یہ کیفیت اور حال عطا فرمائے کہ یہ احساس غالب رہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، اور یہ احساس نصیب ہو جائے بندگی کا تو یہ بہت بڑی عطا ہے. تو زندگی سہل ہوتی چلی جائے. تو معزز سامعین کرام، قیمتی وقت ہے، یہ ایسی فرصت ہے، اس کا کوئی لمحہ آپ دنیا ساری کی دولت دے دیں نعم البدل نہیں، اللہ کریم توفیق دے گی یہ احساس رہے، اس احساس کے مطابق عمل نصیب ہو. اور غفور الرحیم ہے کہ معاشرے کی تڑپ میں، ان سختیوں میں، اس دہکتی آگ میں، کہ وہ اس سے اللہ رب العالمین ایک باغیچے کی اور ایک ٹھنڈک اور خوشبو کی صورت پیدا کر دے. لیکن ہر ایک کا معاملہ اپنے اللہ سے، تو کوشش فرمائیں کہ ہم اپنے حصے کا کردار ادا کرتے چلے جائیں. اپنی معمولات زندگی میں دین کا جاننا، اس کا پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، اس کا اہتمام ہو، تاکہ کمی بیشی خود بندہ جان سکے. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.